الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سورة نساء آیت نمبر 41. بس اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم آپ کو بلائیں گے ان پر گواہ بنا کے اور ہر امت میں سے ہم ہر پیغمبر کو گواہ بنائیں گے. اس پر بیان چل رہا تھا کہ انبیاء کرام نے پچھلی امتوں کو جو تعلیمات دیں توحید کی آخرت کی, تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے اس پر گواہی لیں گے اور انبیاء کرام گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک صاف صاف پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت بھی پچھلی امتوں پر گواہی دے گی. اس پر بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی, رسالت کی دعوت دی, اور عبدیت کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کی دعوت دی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا, ان کو بیٹا بنا لیا حقیقی معنی میں. بیٹا قرآن مجید میں بلکہ پچھلی امتوں میں جو تورات اور انجیل تھی اور دوسری کتابیں تھیں ان میں بیٹے کا لفظ دوسرے پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہ مجاز ہے, مجاز. مجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً بیٹا ہے, بلکہ بیٹے سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس لیے بیٹے کو بیٹا کہہ دیا جاتا, جو بیٹا نہیں ہوتا اس کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں میں بھی, پچھلی کتابوں میں بھی بعض پیغمبروں کو بیٹا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو وہ حقیقی معنی میں نہیں تھا بلکہ وہ مجازی معنی میں, یعنی اللہ کے محبوب. تو عیسائی علماء سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے تو اسی معنی میں کہا گیا ہے, حقیقت مراد نہیں ہے اس سے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا. لیکن کیا ہے کہ گمراہ لوگوں کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. قرآن میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ گمراہ علماء وہ کیا کرتے ہیں کہ کلمات کو, یعنی کتاب اللہ کی آیات کو, عم مواضعی ہی اپنے اصل موضوع سے ہٹا دیتے ہیں, اصل معنی سے ہٹا کے دوسرے معنی اس کے بیان کریں گے. یہ آج بھی ہو رہا ہے اس امت میں بھی, پچھلی امتوں میں بھی بہت ہوا ہے کہ جو اصل معنی ہے اس کے جو جس معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے وہ معنی نہیں بلکہ وہاں سے ہٹا کے دوسرے معنی میں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی اگر صرف الفاظ کے معنی کو دیکھا جائے, یہ نہ دیکھا جائے کہ ان معنی سے اللہ کی مراد کیا ہے, تو پھر تو کوئی کچھ بھی مطلب بنا کے نکال سکتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَوَجَدَ کا غَالًا فَهَدَا, اے نبی ہم نے آپ کو غال پایا, غال فَهَدَا, پھر ہم نے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. اب ضال ضلالت سے نکلا ہے. اردو میں ضلالت کسے کہتے ہیں؟ گمراہی. ضال کا لفظ قرآن میں یہود و نصارہ کے لیے بھی استعمال ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہتے ہیں نا ضال کی جمع آتی ہے ضالین, کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو ضالین ہیں. اب یہی لفظ قرآن مجید میں نبی کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَوَجَدَ کا ضَالًا, کہ ہم نے آپ کو ضال پایا اور سیدھے راستے پہ چلا دیا. حالانکہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گمراہی کے راستے پر چلے ہی نہیں ہیں. نبوت سے پہلے بھی آپ گمراہ نہیں تھے, کیونکہ گمراہی کہتے ہیں شرک کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا. گمراہی کہتے ہیں شراب, کباب, زنا, قطع رحمی, یہی برائیاں ہیں نا جن کو گمراہی کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شراب سے, زنا سے, جھوٹ سے, قطع رحمی سے, رشتہ داری توڑنے سے ہمیشہ پا پاک رہا ہے. اب بتاؤ کوئی بھی شخص اٹھ کے غامدی جیسے لوگ جو آج کل قرآن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جو فقہا کی تشریحات, محدثین کی تشریحات, مفسرین کی تشریحات کو لفٹ ہی نہیں کراتے, یہ سب ان کی باتیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سنو, تو وہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس طرح کے الفاظ سے اپنا مطلب نکالتے ہیں. اب کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے گستاخ رسول کہ اللہ کے نبی بھی معاذ اللہ نبوت سے پہلے گمراہ تھے, معاذ اللہ, نقل کفر, کفر نباشت, پھر اللہ نے آپ کو سیدھے راستے پہ چلایا. یقیناً چلایا اللہ نے آپ کو سیدھے راستے پر, مگر نبوت سے پہلے بھی چلایا, نبوت کے بعد بھی چلایا. جبکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو ضالین کا لفظ ہے وہاں کچھ اور معنی ہے. میری کوشش ہوتی ہے پہلے میں اشکال اچھی طرح دلوں میں اتار دوں. اگر کوئی میرے صرف اشکالات کو ٹکڑے بنا کے بیان نشر کر دے گا تو وہ مجھے پر گمراہی کا فتویٰ لگا دے گا, کیونکہ میں پہلے اشکال کو نا اچھی طرح دماغ میں بٹھاتا ہوں تاکہ اس اعتراض کا اعتراض ہونا سمجھ میں آ جائے. تو اب دیکھو یہودیوں کے لیے بھی ضالین کا لفظ اور نبوت سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی اس کے لیے بھی ضال کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. لیکن جو ضال کے حقیقی معنی جانتا ہے عربی, وہ اسے پتا ہے کہ ضال کا لفظ عربی میں وہ معنی نہیں دیتا جو اردو میں دیتا ہے. اردو میں کیا مطلب ہے گمراہ, یہ ہم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. عربی میں ہمیشہ یہ ترجمہ نہیں ہوتا, بلکہ عربی میں ضال کا اصل معنی ہوتا ہے, کہتے ہیں ول عنی فلان فلاں مجھ سے گم گیا ہے, آپ کی گھڑی گم گئی, ول الساعہ ولت الساعہ گھڑی گم گئی. کیا مطلب یوں کہیں گے گھڑی گمراہ ہو گئی, سیدھے راستے سے ہٹ گئی ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے وقد اضلہ فی ارض فلان, اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں جس نے سواری گم کر دی ہو کسی بیابان زمین میں اور پھر اچانک سواری اس کو مل جائے. وہاں بھی اضلہ ولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, حالانکہ سواری گمراہ تھوڑی ہوتی ہے بھائی. تو ولہ کا اصل معنی کیا ہے, راستے سے ہٹ جانا یا کسی شے کا گم ہو جانا. تو اب اس گم ہونے کے درجات ہیں, بے خبر ہونا, سیدھے راستے سے بے خبر ہونا, اس کو بھی کہتے ہیں ضلالت, سیدھے راستے سے بے خبر ہونا. تو اب بے خبر ہونے کے بہت سارے درجات ہیں, بہت سارے درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ وہ والی جو بڑی گمراہی ہے جسے شراب, زنا, شرک, وہ راستہ گم ہو جائے, یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے. اور ایک ہے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, اگر میں یوں کہوں کہ بر صغیر میں اللہ نے آپ سے جتنا علمی کام لیا, بر صغیر میں شاید کسی سے بھی نہیں لیا ہو, بہت زبردست اللہ نے آپ کو علمی صلاحیت اور باریک بینی عطا فرمائی تھی, بہت ذہین تھے. بیان القرآن جو اردو ترجمہ ہے, آپ اردو ترجمے جتنے بھی قرآن مجید کے دیکھیں گے سب سے زیادہ بہترین اور ٹو دا پوائنٹ بات جو ہوتی ہے بیان القرآن میں ہوتی ہے, ایک حرف بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا. اس سے ان کی علمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو علم میں کتنا کمال اور رسوخ عطا کیا تھا. میں نے دوسروں کے ترجمے بھی پڑھے ہیں بڑے بڑے پروفیسروں کے, لیکن ترجمہ نہیں ہوتا وہ. عوام کو تو عوام تو کہتی ہے ہاں بھائی بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا انہوں نے, الحمدللہ رب العالمین کا کیا, لیکن جو ایک ایک حرف, عربی اتنی بلیغ زبان ہے. دیکھو الحمدللہ میں جو ال ہے نا, الف لام, اس کے میننگز ہیں, یہ کوئی مطلب پیدا کر رہا ہے الحمد میں الف لام, یہ الف لام بلا وجہ نہیں ہے. عربی میں جو تنوین لگتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش, اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے, یہ بغیر وجہ کے نہیں لگتی. جن لوگوں کو عربی زبان میں رسوخ نہیں ہوتا, اور یہ رسوخ عربوں کو بھی نہیں ہوتا سوائے ان کے علماء کے, یعنی یہ وہ عربی ہے جو جس پہ عرب کی عوام نہیں جانتی, وہ ان کے بھی علماء سمجھتے ہیں, یہ عوام ان کی بھی نہیں سمجھتی. یعنی اس کے لیے صرف عربی زبان کا آ جانا کافی نہیں ہے. تو حضرت حکیم الامام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا کمال یہ ہے کہ وہ جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو ایک ایک حرف کی رعایت کرتے ہیں, اور نیچے عربی میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کا لفظ کیوں بڑھایا, ہی کا لفظ کیوں بڑھایا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے کیوں بڑھایا؟ تو میں نے ووجدہ کا ضالن فہدا اس کے ترجمے دیکھے کہ کس نے کیا ترجمہ کیا ہے. ووجدہ کا ضالن فہدا سورہ وضحا میں ہے نا, تو حضرت حکیم الامہ نے ایسا شاندار ترجمہ کیا ہے کہ ضال کے معنی بھی ادا ہو گئے اور ایسا معنی ہو گیا جس پر پوری امت کا اجماع ہے, اس میں پیغمبر کی گستاخی کا ذرا بھی پہلو نہیں نکلتا, اور ضال کے معنی بھی ادا ہو گئے. وہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر پایا, فہدا سو باخبر کر دیا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہم نے آپ کو شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر پایا, سو باخبر کر دیا. ہدایت کا معنی کتنا اچھا کیا, یعنی کہ ہدایت دے دی. ہدایت کی بھی تو بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک ہدایت وہ ہے جو کافر کو ملتی ہے جو اسلام قبول کرتا ہے, ایک ہدایت وہ ہے جو مسلمان کو ملتی ہے جو پہلے سے توحید پر ہے, گناہ کر رہا ہے, اس کی ہدایت کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ. ایک ہدایت وہ ہے جو گناہ سے پہلے سے بچ رہا ہے, اسے کچھ اشکالات ہیں شریعت کے بارے میں, وہ اشکالات ختم ہو گئے, یہ بھی تو ہدایت کا اعلیٰ درجہ. ایک یہ ہے کہ پہلے سے اللہ کی محبت ہے, کوئی اشکالات بھی نہیں, شریعت پر اطمینان بھی ہے, اس اطمینان میں اور اضافہ ہو گیا. تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے توحید رسالت یہ بنیادی چیزیں تو تھی, شریعت کے تفصیلی احکام معلوم نہیں تھے, تفصیلی احکام معلوم نہیں تھی. یہ بھی ایک نوعیت کی گمراہی ہے جو بہت ہی ادنا درجے کی ہے, جس کو اردو میں گمراہی سے ہم تعبیر کر رہے ہیں, لیکن یہ اردو میں اس کے لیے گمراہی کا لفظ مناسب نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر پایا, سو باخبر کر دیا. یہ صرف ایک آیت میں ایسا نہیں ہے, یہ کمالات آپ کو پورے بیان القرآن میں ملیں گے, لیکن وہ چونکہ علماء کے لیے لکھی گئی ہے پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے عوام کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا, یعنی اس کی اردو بہت مشکل ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں میں. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ آیت کو اٹھا کے کچھ ہوتا کچھ تھا فٹ کہیں اور کر دیتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تورات انجیل جو اس زمانے کی کتابیں تھیں ان کو سمجھنے کے لیے, اسی طرح اس زمانے میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مضبوط علم چاہیے. آج ہر آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, میں قرآن پڑھا سکتا ہوں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. پھر وہی بات ہے, اشکال سے اشکال نکلتے ہیں, بعض لوگ اشکال کر دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا؟ اور یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ علماء سے سمجھو, اور وہ علماء جن کو رسوخ و مضبوطی علم میں مضبوطی ان سے سمجھو. قرآن تو خود کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا؟ اور آپ کہتے ہیں علماء سے سمجھو. تو میں نے کہا یہی آیت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, باقی کہاں سے سمجھ میں آئے گا قرآن؟ یہی آیت جس بیچارے کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ باقی الحمد سے لے کے ورنہ کیا سمجھے گا, اور جو خود نہیں سمجھے گا تو سمجھانا تو اور مشکل ہے. بعض دفعہ ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, سمجھانے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی, یہ ایک الگ. دیکھو سمجھنا, بعض میں تو نہ سمجھنے کی صلاحیت نہ سمجھانے کی صلاحیت, تین درجات ہیں. اور گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں, ہر ایک میں سمجھنے کی بھی ہے سمجھانے کی بھی ہے, حالانکہ اللہ نے تین مقام بنائے ہیں اور یہ حدیث سے ثابت ہیں یہ تینوں مقامات. ابھی میں بیان میں زیادہ اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بیان کا رخ تبدیل ہو جائے گا. احادیث سے, قرآن سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے تین درجات پیدا کیے ہیں. کچھ تو ایسے جن میں صرف سمجھنے, جن میں نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی, ان کو تو حکم ہے بس تقلید کرو, خالص تقلید, جس پر اعتماد ہو اس کے پیچھے چلو بس. کچھ ایسے ہیں جن میں سمجھنے کی ہے مگر سمجھانے کی نہیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بہت زبردست عالم, بہت اللہ نے ان کو صلاحیت دی, اور میں ان کو اپنے سے بہت سینئر سمجھتا ہوں اور ہیں بھی سینئر. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ممبر پہ بیٹھ کے ایک گھنٹہ کیسے بول لیتے ہو, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ ذہین بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ ان کی علمی صلاحیت بھی زبردست ہے, مگر حیران ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ہو. کہتے ہیں میں کتاب لکھ سکتا ہوں 10 جلدوں کی, لگن ممبر پہ بیٹھ کے میں بول نہیں سکتا. سمجھنے کی صلاحیت ہے, اور اگر وہ سمجھانا شروع کرے کسی کو تو دل میں کچھ اور ہوتا ہے, منہ سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے سامنے بعض دفعہ کوئی عالم آتے تھے, وہ کوئی حضرت کو بات نہ کوئی اشکال ظاہر کرتے تھے, تو ان کے دل میں جو اشکال ہوتا نا اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے تھے وہ, تو حضرت ان سے پھر مزاح میں کہتے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریکارڈ کر کے سنیں اور یوں سمجھیں کہ کوئی تھرڈ پرسن مجھے بتا رہا ہے, پھر فیصلہ کریں کہ یہ جو مجھے بتا رہا ہے یہ میری بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو فرمائے کہ ایسی بات کرو پہلے یہ سوچو کہ یہ میری بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. بعض دفعہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے, تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ مسئلہ کچھ اور ہے, پوچھ کچھ اور رہا ہے, یہ مسئلہ ہے کچھ اور یہ پوچھ کچھ اور رہا ہے, تو میں اس کو پھر سوال بتاتا ہوں کہ اصل میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہاں ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں, حالانکہ پوچھا نہیں ہوتا اس نے. یہ جو مختلف چینلز میں لوگ آتے ہیں نا, مختلف پروفیسر یا لیکچرار ہوتے ہیں, جب وہ بیان مکمل کرتے ہیں تو سوال و جواب کا ایک سیشن ہوتا ہے, تو بعض دفعہ سوال و جواب کا سیشن وہ سوال رٹوائے جاتے ہیں وہ جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو, کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سوال کر سکیں, ان کو سوال لکھ کے دیا جاتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا ان سے, تو ان کو بتایا جاتا ہے بھائی یہ سوال ہے, وہ رٹوایا جاتا ہے ان کو, اس لیے کہ سوال پوچھنا اس کو ڈیفائن کرنا بھی ایک کمال ہے. ایران توران شروع کر دیتا ہے انسان, کام کی بات درمیان میں آتی نہیں ہے. اور یہ صحابہ کرام میں بھی تھا, بعض صحابہ سوال کو واضح کرتے تھے اور بعض ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. اس کی بھی ایک دلچسپ مثال دوں, ایک صحابی سفر میں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, دیہاتی صحابی تھے, دور سے انہوں نے نبی کو پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک صحابی نے ان کو تنبیہ کی کہ تم نبی کو ایسے پکار رہے ہو, حالانکہ اللہ نے منع کیا کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ بیچارے دیہاتی تھے سیدھے سادے, ان کی جتنی ذہنی صلاحیت تھی اسی کے حساب سے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو نبی سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں, مطلب یہ تھا کہ میں تو مسئلہ پوچھ رہا ہوں تو پھر جیسے مرضی پکاروں, حالانکہ یہ جواب غلط تھا, مگر ان کو جتنی اللہ نے سمجھ دی اس کے حساب سے. پھر نبی کے پاس آئے, سوال دیکھیں کیا ہے, کہ فرمایا کہنے کہ وہ سوال یہ تھا کہ رجل یحب القوم ولیس منہم, یا رسول اللہ ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس قوم کا ہے نہیں. اب یہ کوئی سوال ہوا کیسا عجیب سوال ہے, یا رسول اللہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس قوم میں ہے ہی نہیں. چلو بھائی اب ہمارے پاس کوئی آتا ہم کہتے کیا کروں بھائی, اگر نہیں ہے تو ہے بھائی, ہم سے کوئی پوچھتا ہم کیا کہتے بھائی, اگر کوئی آدمی کسی قوم سے, یہ بھی نہیں کہ میں کسی قوم سے محبت کرتا ہوں اور میں اس میں نہیں ہوں, قوم بھی نہیں بتا رہا بھائی کس سے محبت کرتا ہے, نام بھی نہیں بتا رہا کون کس قوم کا آدمی کس قوم سے محبت, اور اگر نہیں کرتا تو کیا کروں کیا پھر میں کرنا کیا ہے. جیسے مجھے لوگ بھیج دیتے ہیں نا, میرا نام یہ, میری اماں کا نام یہ, میرے ابا کا نام یہ, میرے چاچا کا نام یہ, میرے ماموں کا نام یہ, تو کیا کروں بھائی, میں چاچے کا نام یہ, تیرے ماموں کا نام یہ, تیرے دادے کا نام یہ, میں کیا. چونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے جب مامے چاچے کا نام بتایا تو اس کا مطلب ہے استخارہ نکال کے دے دیں گے, تو میں تو یہ کام کرتا نہیں, اور دنیا میں جو بھی کر رہا ہے وہ جھوٹ کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں, جو اپنے ابا اما نانا چاچے کا نام لکھ کے بھیجے گا بھائی استخارہ نکلوانا چاہ رہا ہے, تو سوال اس میں ہوتا نہیں. اب ہم سمجھدار ہو گئے, میں اسے پھر وہ کہہ دیتا ہوں گوگل پہ استخارہ مفتی طارق مسعود لکھیں, ایک بیان آئے گا وہ خود ہی نکال کے دے گا ساری چیزیں آپ کو. اس میں استخارے کی حساب کتاب ایسا برابر کیا ہوا ہے, جو جاہلوں کے استخارے ہیں وہ استخارے کا. تو سوال کا انداز دیکھیں, رجل یحب القوم ولیس منہم, یا رسول اللہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس میں ہے ہی نہیں. سوال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے, حالانکہ پوچھنے والے کا نام نہیں بتایا, سمجھ گئے اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اپنے بارے میں. نمبر دو, کسی قوم سے محبت کرتا ہے, قوم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری قوم ہے, میں مراد ہوں, اور اس میں سے ہے نہیں, سمجھ گئے کہ اس کی قوم بھی میری قوم میں سے نہیں ہے, آگے سوال موجود ہی نہیں ہے, لیکن سمجھ گئے کہ اس کو یہ درد ہے کہ میں دنیا میں آپ کی قوم میں سے نہیں ہوں, قیامت میں پتہ نہیں آپ کی قوم میں سے ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ایسا تو نہیں آپ کی قوم کے لوگ جنت میں جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا, تو کیا یہ محبت جو ہے میرے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی, مجھے محبت تو ہے نا آپ سے. سوال کتنا انکمپلیٹ, انکمپلیٹ, کتنا ادھورا سوال, نہ نام بتایا جا رہا ہے کہ کون محبت کرتا ہے کس کی قوم، لیکن نبی ساری باتیں خود بخود سمجھ گئے کہ محبت کرنے والا سوال کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کس قوم سے محبت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور مقصد کیا ہے. آپ نے جواب دیا المرء مع من احب یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس قوم سے اس کو محبت ہوگی. تو ادھورے سوال ہوتے ہیں، یہ صحابہ میں بھی تھا کہ بات سمجھ رہے ہیں سمجھا نہیں پا رہے، سوال جو نہیں پوچھ پا رہا ہو وہ جواب کہاں سے ڈیفائن کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. اے اللہ میرے بھائی ہارون میں فصاحت و بلاغت مجھ سے زیادہ ہے، اس میں بولنے کی طاقت اور قوت مجھ سے زیادہ ہے، بات کو ڈیفائن کرنے کی قوت مجھ سے زیادہ ہے، لہذا اسے بھی میرے ساتھ بھیج دے میرا مددگار بنا کر تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں بات کروں گا وہ دلائل کے انبار لگا دے گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ فرعون میرا انکار کرے گا. جب کوئی انکار کرتا ہے تو یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے ایک بات کہ جو آپ کے منکر نہیں ہیں ان کے سامنے دلائل کے انبار لگانے کی اور فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو آپ جس سے مناظرہ ہو رہا ہو، جو آپ کی بات کا منکر ہو، اس کے سامنے پھر کسی ایسے آدمی کو بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں بولنے کا ملکہ عام لوگوں سے زیادہ ہو. تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا ان میں ایک یہ بھی تھا فصل الخطاب. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فصل کسے کہتے ہیں، دیکھو یہاں بھی ایک عجیب لفظ، لفاظی خطابت نہیں ہے، آج کل لفاظیوں کو خطابت سمجھا جاتا ہے، سیرت پہ جلسہ ہو رہا ہے اور جھوٹ من گھڑت موضوع روایتیں ادھر ادھر کی پھینک، جو جتنا بڑا پھینکو ہوتا ہے نا اتنا بڑا خطیب بنا بنا کے حدیث پھینک رہا ہے، جیسے کوئی ادھر سے پکڑا رہا ہے ہاں بھائی یہ بھی لگا دے، جو منہ میں آ رہا ہے بولتا جا رہا ہے اسے خطیب کہتے ہیں آج کل، اور اسی کی زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں اور اسی کے لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، حالانکہ باتیں اس کی اوتھینٹک نہیں ہوتی، قابل اعتماد نہیں ہوتی. اللہ نے داؤد علیہ السلام کی خطابت کی تعریف کی ہے اور اس تعریف میں اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیا ہے، فصل الخطاب. فصل کسے کہتے ہیں، جدا کرنے والا، یعنی جب بیان کرتے تھے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کرتے تھے. بھائی کیا ہو گیا، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کچھ مثالیں پرانی ہو گئی ہیں نا، اب وہ نئی لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے نا تو وہ پانی نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی مشین آ جائے کہ دودھ میں پانی نکال کے الگ اور دودھ کو الگ کر دے تو کتنی خوشی ہوگی انسان کو کہ اتنا انتہائی مشکل کام کر دیا اس نے. تو داؤد علیہ السلام جب بیان کرتے تھے تو حق اور باطل کو ایسے چھانٹ کے رکھ دیتے تھے کہ ان کے بیانات میں، ان کے درس میں بیٹھنے والے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جایا کرتا تھا. قرآن کی بھی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان کسے کہتے ہیں، فرق سے نکلا ہے فرق، فرق پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں، جدا کر دینا، ایک چیز کو دوسری شے سے ممتاز کر دینا. فارق اس میں فائل، اس کا مطلب ہے جدا کرنے والا، ٹھیک ہے نا، الگ کرنے والا. اور فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ، مبالغہ کہتے ہیں کہ انتہائی کلیئر کرنے والا، بالکل حق اور باطل کو چھانٹ کے علیحدہ کرنے والا، ایسا کہ قرآن میں خود ایک جگہ فرمایا فید مہو، جو باطل نظریات ہیں نا ان کو ایسے جیسے کسی نے کسی کے سر پہ پتھر مارا اور بھیجا نکال کے مار دیا اس کو، ایسا قرآن باطل کے نظریات کو ایسی چوٹ مارتا ہے باطل کے. تو اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کانسیپٹ کلیئر کرنے والی کتاب. بہت ساری چیزوں میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، انسان گمراہی کی راہ میں بھٹک رہا ہے. قرآن جب صحیح مطالعہ کرے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بالکل اس کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آئے گا، ورنہ یہی نہیں پتا چلے گا میں دنیا میں آیا کیوں. ٹماٹر کا مقصد اسے معلوم ہوگا کہ ٹماٹر اللہ نے کیوں بنایا ہے، توری کا مقصد پتا ہے یہ کیوں بنائی ہے، کتے کا مقصد پتا ہے یہ کیوں بنایا ہے، بلی کا مقصد پتا ہے، لیکن اپنا نہیں پتا ہوگا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا. وہ سمجھتا مجھے اللہ نے بس ٹماٹر کھانے کے لیے، کتا پالنے کے لیے، بلی پالنے کے لیے اور بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے اور پینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ اس لیے پیدا نہیں کیا, یہ تو ضرورتیں ہیں, مقاصد یہ نہیں ہیں, کھانا پینا یہ چیزیں مقصد نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال ہے, اس کا جواب قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں دیتی ہے. تو اب میں وہ جلدی سے آیت کی طرف آتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, آپ پورا قرآن سمجھنا تو بہت دور کی بات, پھر سمجھ کے اس کو لوگوں میں بیان کرنا تو اس سے بھی اوپر کا درجہ. آپ تو جو آیت دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اسی کا مطلب نہیں سمجھے, حالانکہ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کا مطلب خود اس آیت ہی میں لکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے, فقہی مسائل کے لیے, حلال و حرام کے حکام کے لیے نہیں, نصیحت کے لیے. تو نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیزیں جس سے انسان کا کہتا ہے بھائی فلاں کو تو نصیحت ہو گئی ہے, فلاں کو تو نصیحت ہو گئی, میں اسے منع کر رہا تھا اس کاروبار میں پیسہ نہ لگا, اس نے لگایا, ایسی چھپت پڑی ہے کہ اب تو اس کو حل میں مدکر میں بھی یہی ہے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, تذکرہ کرنے والا, یعنی نصیحت. تو یہاں نصیحت کسے کہتے ہیں؟ بھائی اب اسے پتا چل گیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن میں جو باتیں ہیں جن کا دل بنانے سے تعلق ہے, جس سے انسان کو نصیحت ہو جاتی ہے, وہ کیا ہیں؟ جہنم کی باتیں ہیں, جنت کے تذکرے ہیں, پچھلی امتوں کے واقعات ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کا دل بنانے کے لیے, یہ اللہ نے بہت آسان کی ہیں, واقعی ان کے لیے کوئی تفاسیر کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جہاں سے بھی پڑھیں گے آپ کا دل بنے گا اس میں. دیکھو ایک کمزور پیغمبر کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ایک طاقتور بادشاہ پر, اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کچھ کرنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. قوم عاد, قوم ثمود کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ بڑی بڑی قوموں کو بھی ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیتا ہے. تو نصیحت حاصل ہوگی, بھائی مجھے بھی ذرا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. اور جہاں مسائل کی بات آتی ہے, فقہی مسائل کی, قرآن میں دو طرح کی آیت ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آسان کر دیا, اور ایک آیت میں آسانی کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے اس ذکر کو, یہاں قرآن مراد ہے, اس ہم نے یہاں قرآن کو آپ پر نازل کیا تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیں. اب بتاؤ اگر خود آسان ہوتا تو نبی کا حکم ہوتا ہے اس کو بیان کریں, اس کو ڈیفائن کریں. بیان کرنے کو آج کی زبان میں ڈیفائن کرنا, پتہ چلا وہ آیتیں ایسی ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اتنا بھی کافی نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے, فقہا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے. آیت کے اگلے حصے نے ان پہ بھی, ان کا بھی انکار کیا. تک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اے بھائی وَأَن, یہ بتا رہا ہوں آج کل خدا کی قسم, جب تک میں نے ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہیں کیا تھا مجھے علم کی قدر نہیں تھی. مجھے تو علم کی قدر اس وقت آئی ہے جب مدرسے سے نکل کے عوام میں گلے ملے ہیں, اور کبھی ادھر سے کسی کا فون آ رہا ہے, کبھی ادھر سے فون آ رہا ہے, کبھی بندہ آ رہا ہے اس کو, یہ جناب یہ مذاہب, چاروں مذاہب کی امام حنیفہ کا منکر ہے, یہ امام شافی کا منکر ہے, یہ جناب یہ جو ہے وہ حدیث کا منکر ہے, یہ فقہ کا منکر ہے, عجیب عجیب. پھر کچھ ایسے ہیں جو عجیب سی چیزیں ہیں, کسی چیز کے منکر بھی نہیں ہیں مگر وہ ایسی چیزیں لا رہے ہیں جو کسی چیز سے ثابت بھی نہیں ہوتی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ہر قسم کے, یعنی عقلی لحاظ سے جتنے فتنے ممکن تھے اتنے ہمیں ملتے ہیں. سعودی عرب میں جاؤ کوئی فتنہ ہی نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں حکومت نے کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ جو امام ابو حنیفہ اتنے تیز تھے نا, یہ اس لیے کہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے, اور کوفہ میں فتنے بہت تھے, منکرین تقدیر تھے وہاں پہ, بعض ایسے تھے جو کہتے تھے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا وہ. تو ایسے ایسے فتنوں سے امام حنیفہ نے مقابلہ کیا ہے. تو یہ فتنے جب آتے ہیں نا تو پھر انسان کو علم کی قدر ہوتی ہے, علم کی قدر ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو عالم بناؤ, جو صحیح سمجھدار بچے ہیں ان کو مدرسوں میں جو سب سے نکھٹو قسم کا ہوتا ہے اس کو لے جا کے داخل کرا دیتے ہیں. پتہ یہ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے, یہ وہاں جا کے اس کو پھینکا وہاں پہ جا کے. تو ذرا زمین اور صلاحیت والے بچوں کو عالم بنائیں, یہ جو آگے جو مستقبل ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جتنا ہے. آگے ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ رہے گا نہیں رہے گا اس کی فکر کرنی چاہیے. ہر طرف سے یہ الغار ہے, ہر طرف سے یہ الغار ہے. اور میں پہلے یہ سمجھا کرتا تھا جب تک طالب علم تھا کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے، اس کے لیے مجھے کئی کئی سال کے کورس کرنے پڑیں گے۔ اندازہ ہوا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، ان کے لیے کورس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے جتنے بھی مناظرے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں وہ کبھی کسی کوئی ایک کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا میں نے، بیٹھ کے وہی وہ جو آیت پڑھ رہا ہوتا ہے نا اسی کا بےچارا غلط مطلب بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ میرے ایک دلچسپ مناظرہ انٹرنیٹ پہ بھی گیا منکرین حدیث سے، وہ منکر حدیث کا ایک مناظرہ تھا، وہ ایک منکر حدیث سے انہوں نے میرے پاس آئے کچھ لڑکے، کہنے لگے کہ ایک آدمی ہے حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار، وہ کہہ رہے سب کچھ قرآن میں، حدیث نہیں، حدیث نہیں، تو اس سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے بڑوں کی طرف سے مناظرے پر بھی پابندی ہے اور بحث مباحثے پر بھی، تو اور میرے پاس وقت بھی نہیں تھا اور میں فیلڈ کا آدمی بھی نہیں ہوں، تو اس کے لیے مخصوص لوگ ہیں، میں نے ایک دو حضرات بتائے ان کے پاس جائیں۔ وہ چلے گئے بنوری ٹاؤن کے کسی عالم کے پاس، وہ بڑے زبردست عالم تھے، بڑے زبردست مناظر بھی ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب مناظرے کا وقت طے ہوا، وہ منکر حدیث کے دو تین بڑے جو دادے تھے وہ آ کے بیٹھ گئے، اور ہڑتال کی وجہ سے وہ بنوری ٹاؤن کے عالم بےچارے پہنچ نہیں سکے، وہ اسٹرائک اتنی سخت تھی کہ وہ نہیں پہنچ پائے۔ عین وقت پر ان کا فون آیا، بھائی ساری کوششیں کر لی ہیں نہیں پہنچ سکتا، اب پھنس گئے۔ اب یہ ہمارے جو لڑکے تھے، یہ جو جنہوں نے یہ بحث، کیونکہ وہ تو پورے علاقے میں لٹریچر بانٹ رہا تھا کہ حدیث کا انکار کر رہا تھا وہ، کہ بھائی سب کچھ قرآن میں، حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ میرے پاس آئے کہ بڑے پاؤں پکڑنے لگے، حضرت چلے عزت کا ذلت کا سوال ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی، اتنی دیر میں آدمی کیا مطالعہ کرتا، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ان کے پورے نظریات ہیں کیا۔ میں نے کہا چلو اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں۔ ہم جا کے بیٹھ گئے تو وہ اچھے خاصے 40-50 لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں پورے مناظرے کے، اس کے پاس انٹرنیٹ بھی اور نیٹ لائیو جو ہے نا وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ہدایات جو بھی گوگل پہ اور جو اس کا ممکن ہے کوئی رابطہ شابطہ بھی ہو۔ تو میں نے کہا مجھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آئی، وہ آیت یاد آئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ جادوگروں نے کہا تھا نا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، ہے موسیٰ پہلا وار تم کرو گے یا ہم کریں، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی کرو، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا وار ہوگا، اس کا جواب کیا دینا ہے، وہ تو اللہ کے حکم پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ تو مجھے بھی نہیں پتا یہ دلائل اس کے ہیں کیا، پہلے یہ بولے گا تو پتا چلے گا نا یہ تیرا نظریہ کیا ہے اور تیرے دلائل کیا ہیں۔ تو اس نے جناب بولنا شروع کیا، اس نے کہا کہ دیکھو بخاری کی صفحہ نمبر فلاں پہ ایک حدیث ہے اور صفحہ نمبر فلاں پہ دوسری حدیث، یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، پھر مسلم کی وہ حدیث فلانی حدیث یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، پھر یوں ایسے پیچیدہ بحث ایک آدھا گھنٹے کی شروع کر دی اس نے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے تو پہلے اچھا خاصا مطالعہ ہونا چاہیے نا، بخاری کی حدیث کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ عبارت بھی صحیح پڑھ رہا ہے، میرے پاس تو بخاری بھی نہیں تھی، بعض دفعہ عبارت میں ڈنڈی مار دیتے ہیں وہ۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، میں نے کہا بخاری کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں غلط ہے، ٹھیک ہے یہ بحث یہاں سے بحث شروع نہیں کرتے، صحیح مسلم کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں غلط۔ تو ایسا ہے کہ قرآن مجید کو تو مانتے ہیں نا آپ، اس نے کہا ہاں جی ہم، میں نے کہا الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کو مانتے ہیں یا آدھے کو مانتے ہیں، کہنے لگا پورے کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا کام یہ ہے کہ نبی ان کو کتاب سکھائیں گے، تو وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں ہے پھر، یہ والا نہیں ہے تو جو صحیح والا ہے وہ بتا دیں کہاں ہے پھر، بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں۔ اسی طرح میں نے یاد پڑھی لی تو بھائی نہ لناس، اے نبی ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں، میں نے کہا وہ نبی کا کھول کھول کے بیان کہاں گیا، کیونکہ اگر نبی نے کھول کے بیان نہیں کیا یا ضائع ہو گیا اس کا مطلب قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کو بیان کون کرے گا، اس کی تشریح کون کرے گا، نبی کریں گے۔ اب نبی کا یہ والا تو آپ مانتے نہیں ہو تو پھر صحیح والا لے آؤ، ہم اس والے کو مسترد کر دیں گے، صحیح والی کتاب لے آؤ، وہ کہاں سے لائے صحیح والی، وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ کہہ رہے حدیث ہے ہی نہیں، حجت ہی نہیں ہے، پھر کہہ رہے نہیں یہ نہیں، پھر وہ ادھر ادھر کی۔ میں نے کہا بھائی یہ چھوڑو، بخاری کی بات ہی نہیں کر رہا میں، مسلم کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، نبی کتاب سکھائیں گے، نبی کا سکھایا ہوا کیسٹ کی شکل میں ہے تو وہ لا دیں، یا کوئی صحیفوں کی شکل میں ہے کچھ، آپ کے پاس جو ہے نا مسودہ وہ لے کر آئے ہمارے پاس، اور اگر نہ اس کو مان رہے ہیں نہ آپ اپنے پاس کو مان رہے ہیں، اس کا مطلب پھر اللہ نے نبی کے سکھائے ہوئے کو ضائع کر دیا، تو اس کا مطلب قرآن کی تشریح ضائع ہو گئی، پھر قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، پھر قرآن بھی حجت نہیں ہے۔ پھر اب وہ کہہ رہا ہے، پھر کافی دیر میں ادھر ادھر پھینکتا رہا, پھینکنے کے بعد پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ڈیفائن کیا نا وہ یہی ہے, یہی قرآن ہم کو دے کر گئے, یہی ہے بیان اس کا, یہی ہے, یہی سکھا کے گئے. میں نے کہا دیکھو آپ نے بھی اسکول پڑھا ہے تھوڑا بہت, ہم نے بھی ویسے تو نہیں پڑھا لیکن پڑھا ہے, نہیں پڑھا کا مطلب وہ گورنمنٹ کے اسکول تھے اس میں نہیں پڑھتے تھے جا کے, ٹھیک ہے, مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم نے بھی اسکول پڑھا ہے, تو ہم نے بھی اسکول باقاعدہ نہیں پڑھا ہے کیونکہ جاتے تھے ایسی کھیل کود کے واپس آ جاتے تھے, اس میں بھی دو چار باتیں جو کان میں پڑ گئی نا وہ کام آ جاتی ہیں. میں نے کہا نیوٹن کا ایک قانون مجھے یاد پڑتا ہے, اس میں کوئی یہ تھا کہ جو چیز متحرک ہے ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک کوئی اسے روکنے والا نہ ہو, جو ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اسے کوئی حرکت دینے والی نہ ہو. میں نے کہا آپ ٹیچر, کوئی ٹیچر تھے انہوں نے نیوٹن کا یہ قانون جو لا ہے نا اس کو, اس کا وہ متن آپ کو سنایا, متن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, ٹائٹل جو ہے نا پورا لگا بندہ ہے کہ اس کا متن ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب آپ ٹیچر سے کہتے ہیں کہ سر اس کو پلیز ڈیفائن کریں, اس کا مطلب سمجھائیں, وہ پھر وہی قانون پڑھ کے سنا دیتا ہے, کہیں گے سر آپ نے متن تو سنا دیا اب اس کی تشریح کریں آپ, تشریح, وہ پھر وہی قانون پڑھ کے سنا دیتا ہے. پھر مجھے وہ سکھ والا لطیفہ یاد آیا, ایک سکھ سے ٹیچر نے پوچھا کہ نیوٹن کا قانون سناؤ, اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے شروع سے نہیں آتا, مس آخر سے آتا ہے شروع سے نہیں آتا, اس نے کہا چلو آدھی سنا دو آخر سے, کہہ رہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا, اینڈ اٹ از کالڈ, جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھر ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. شاعر کہہ رہے کہ میری محبوبہ نے جو مجھے خط لکھا نا اور کبوتر کو بھیجا تو کمبخت کبوتر نے جو اصل عبارت تھی نا وہ تو پنجوں سے گر ڈالی اور صرف نام پتہ رہ گیا اس کے اندر, تو ایسے لو لیٹر کا کیا کرنا ہے بھائی. تو ایسے ہی ہے کہ وہ سکھ صاحب سنا رہے ہیں اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا اور یہ نیوٹن کا قانون کہلاتا ہے, کیا ہے وہ جو اصل عبارت تھی وہ حذف کر دی. تو میں نے کہا کہ نیوٹن قانون کے قانون کی تشریح کیا ہوگی, وہ ٹیچر وہی الفاظ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کہیں گے سر یہ تو ہم نے سن لیا نا, اس کو ڈیفائن کریں, ڈیفائن پتا چلا کہ ڈیفائن ہمیشہ اپنے الفاظ میں کیا جاتا ہے, عدالت میں کوئی قانون ہوتا ہے تو اس کو پھر ڈیفائن کیا جاتا ہے, اس کی شروحات ہوتی ہے, اس کی تشریح ہوتی ہے, تشریح اشارے جو شرح کرنے والا ہے, تشریح کرنے والا وہ اپنے الفاظ میں تشریح کرتا ہے, وہ مصنف کے الفاظ کا وہ پورا متن دہراتا نہیں ہے, اگر وہی دہرا دے گا بھائی وہ تو ہے نا ہمارے پاس پہلے سے. تو میں نے کہا قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک متن ہے اور قرآن کہہ رہے اس متن کی تشریح کون کرے گا, نبی کریں گے, تو وہ نبی کے اپنے الفاظ ہونے چاہیے, وہ یہی نہیں ہے. میں نے کہا اتنی سی بات تیسری کلاس کے بچے کو معلوم ہے اور آپ اتنے بڑے سمجھدار آدمی آپ کو معلوم نہیں ہے. تو بہت بیچارے نے ادھر ادھر کی گھومتا رہا, چھوڑتا رہا, پھینکتا رہا, بالآخر وہ تین آدمی میں سے دو تو اللہ کا شکر ہے ریورس ہو گئے, انہوں نے کہا ابھی پھینکوں ہیں جو ہمارے بڑے ہیں نا یہ سارے, کیا ہے پھینکوں, کو جواب کسی چیز کا نہیں آتا. میں نے کہا یا تو یہ بولو کہ ہم قرآن بھی نہیں مانتے, اس آیت کو بھی نہیں مانتے, پھر تو ہم آگے چلیں گے, اگر قرآن کو مانتے تو مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ. تو بےچارا یہی ہوا نکل گئی اس کی. تو مجھے کئی بار اندازہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے پاس یہ جو قرآن قرآن کی رٹ لگاتے ہیں ان کو قرآن بھی نہیں پتا ہوتا. اسی طرح جو یہ کہتے ہیں فقہا کے فقہ کو ہم نہیں مانتے اور قرآن و حدیث کا اپنے زام میں دعویٰ کرتے ہیں, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, تو ان سے بھی میں کہتا ہوں پورے قرآن و سنت کو مانتے ہو تو تمہیں فقہ کو بھی ماننا پڑے گا اس میں. اگر پورے قرآن و سنت کو نہیں مانتے پھر اپنے مطلب کی آیتیں مانتے ہو پھر حساب کتاب گڑبڑ ہو جائے. پورے قرآن کو مانو گے تو فقہ اس میں آئے گا. اس آیت میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم, اے نبی ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ان کے سامنے کھول کے بیان کریں, ولعلہم یتفکرون, اور تاکہ یہ پھر مزید اس میں غور و فکر کریں. یہاں تفکر ہے تفکر, فکر میں اور تفکر میں فرق ہوتا ہے. فکر کا معنی سوچنا, تفکر کا معنی بہت گہرائی میں جا کے سورے کبرے ملا کے خوب اچھی طرح غور و فکر کر کے اس کی گہرائی میں گھس کے اس کا مطلب نکالنا. یہ کام کس نے کیا ہے؟ فقہا نے کیا ہے تفکر. اور یہاں ایک بات یاد رکھیے, غور و فکر کس چیز میں کیا جائے گا؟ قرآن و سنت میں نا. تو پتہ چلا وہ لوگ جنہیں پورا قرآن اور پوری سنت نہیں آتی وہ اس تفکر کے اہل نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ مواد ہی نہیں ہے جس میں غور و فکر کرنا ہے. دو حدیثیں, چار حدیثیں, دو آیتیں, اس سے تھوڑی تفکر ہوگا، تفکر کے لیے پورا قرآن اور تمام احادیث، یہ جس کے پاس ہوں گی وہ تفکر کا اہل ہے، مزید کچھ شرطوں کے ساتھ جو ابھی آگے میں بیان کروں گا. یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ اسے پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی ہوں. پھر حدیثوں میں اگر نبی کے دور میں تھے یا تابعین کے دور میں تھے، پھر تو حدیثوں کی سند کی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حدیثیں گڑی نہیں گئی تھی. آج ہمارے دور میں ہمارے پاس تین قسم کی حدیثیں ہیں بنیادی طور پہ: صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور من گھڑت حدیث. تو اتنا علم میں رسوخ اور کمال ہونا چاہیے کہ صحیح اور ضعیف میں فرق کر سکے. تقلید کی لحاظ سے نہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے صحیح کہہ دیا تو مان لیا صحیح، فلاں کہہ رہے ضعیف ہے تو آپ کے مسلک کے مولانا صاحب جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور آپ کے مسلک کے مولانا صاحب جس کو ضعیف کہتے ہیں وہ ضعیف ہے. دوسرے والے کا وہ میں نے ایک دفعہ کوئی حدیث پیش کی کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے، کہنے لگے یہ ضعیف ہے. میں نے کہا کیوں ضعیف ہے بھائی؟ کہہ رہے ہمارے فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے. میں نے کہا ہمارے والے فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ صحیح ہے. اب تحقیق ہے، یہ تو تقلید ہو رہی ہے نا کہ میں اپنے مولوی صاحب کی مان رہا ہوں اور آپ اپنے مولوی صاحب کی تقلید ہی کرنی ہے، تو پھر یہ قرآن و سنت تو نہ ہوا نا بھائی، یہ پھر تحقیق تو نہ ہوئی نا. تحقیق تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے دلائل دیکھیں، پورا رسالہ پڑھیں، پھر ادھر کے دلائل دیکھیں، پھر دونوں دلائل دیکھ کے آپ اس میں موازنہ کریں کہ کس کی بات درست ہے کس کی بات غلط ہے. تو اس میں آپ 6 مہینے میں ایک حدیث کی تحقیق کرو گے، آپ صرف ایک کی، باقی تو ابھی بہت سارا کام پڑا ہوا ہے، صرف ایک حدیث کی تحقیق ہوگی. تو تفکر کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پورا قرآن اور پوری سنت. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ حدیث میں صحیح اور ضعیف حدیث کی خود تحقیق کر سکتا ہو، وہ خود محقق ہو. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کو تفکر کا ملکہ بھی عطا کیا ہو. بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے مگر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، دماغ ہر ایک کے پاس تھوڑی ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ صرف مجتہد کی بیان کردہ تشریح کو مانا جائے گا، مجتہد کے علاوہ کسی اور کی تشریح قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ مجتہد کا لفظ ہم نے ایک لفظ وضع کیا ہے فقہا نے کہ بھئی جو عالم پورے قرآن و سنت کو جانتا بھی ہو اور امت گواہی دے کہ یہ پورے قرآن و سنت کو بہترین سمجھنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں. دو چار آدمیوں کی گواہی نہیں، پوری امت کی گواہی ہونی چاہیے، یا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گواہی دے، تو اس کی سمجھ کا اعتبار ہوگا. پھر وہ اگر کوئی بات کرے گا تو اس مسئلے کو کہیں گے کہ یہ اجتہادی رائے ہے. کل مجھ سے کسی نے کہا کہ داڑھی کٹانا ایک مٹھی سے کم یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حرام ہے، گناہ کبیر ہے. تو انہوں نے کہا مولانا مودودی تو بہت بڑے عالم تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ چھوٹی سی خشخشی داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا رائے غلط تھی ان کی. تو انہوں نے کہا چلے اختلاف تو آ گیا نا، تو مسئلہ مختلف ہی مجتہد ہی تو بن گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اجتہادی اختلاف تو ہو گیا نا. تو جیسے امام شافی کا اختلاف امام حنیفہ سے، تو ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس سے کچھ مسئلے میں نرمی تو آ جاتی ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے جو بالاتفاق حرام ہو، اور ایک ہوتی ہے جس میں علماء کا اختلاف. جیسے ہم سے بعض دفعہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہماری یہ رائے ہے، دارالعلوم کرنگی والوں کی رائے اس کے خلاف ہے. اب چونکہ ہمارے ہی اکابر کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے، دونوں طرف بڑے علماء ہیں، تو اس میں تھوڑا سا نرمی کا پہلو نکل آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر داڑھی ایک مٹھی سے کم، وہ بھی تو بہت بڑے عالم ہیں، اور مصر کے کتنے سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جتنے علماء ہیں یہ مجتہد نہیں ہیں، لہذا ان کے اختلاف کرنے سے مسئلہ اختلافی نہیں بن جاتا. اختلاف اس کا اختلاف شریعت میں معتبر ہے جو مجتہد ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ اختلاف تھا. اور میں نے کہا کہ جتنے مجتہدین ہیں جو ماضی میں گزرے ہیں 1400 سال میں، ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا جائز ہے، ایک نے بھی نہیں کہا. لہذا اب اگر کوئی آگے دعویٰ کرے گا وہ قلدم ہے، اس کو دیوار پہ اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، اس فتوے کو کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ پھر کوئی سوال سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے خود کہا کہ دارالعلوم کے علماء ایک فتویٰ دے رہے ہیں، ہم اس کے خلاف دے رہے ہیں، تو ہم اس رائے کو کیا مان رہے ہیں؟ اختلافی. تو یاد رکھو یہ ان مسائل میں جو نبی اور صحابہ تابعین کے دور میں تھے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں پھر ظاہر ہے جدید دور کے علماء کا، اور اس میں بھی پھر ان علماء کا اعتبار ہوگا جو اس مسئلے میں بہت زیادہ علمی رسوخ رکھتے ہوں. جیسے بینکنگ کے مسئلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقابل پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے.
جو جدید معیشت تجارت میں ان کو جو کمال اللہ نے عطا فرمایا وہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق. تو اب اگر عوام کے لیے کیا ہے کہ بھئی وہ دیکھے کہ یہ شخص اس فیلڈ کا ماہر ہے جس کو دنیا مان رہی ہے, ہم نہ مانے تو کیا ہوتا ہے بھائی, ہم اعتراضات کرتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے علامے ان کو مان رہے ہیں کہ بھئی اس فن کے بہت بڑے مفتی ہیں یہ. تو اب اگر بینکنگ کے مسئلے میں اختلاف ہوگا, اسلامک بینکنگ کے مسئلے میں یا معیشت کے مسئلے میں, تو عام ہی آدمی کے لیے جو مفتی ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی تحقیق پر عمل کرے گا, لیکن عام ہی آدمی کس پر عمل کریں گے, بھائی یہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں تو وہ ان کی وہ اپنی. آج کل کیا ہو رہا ہے, جو لیکچرار اور پروفیسر ہیں نا یونیورسٹیوں کے, ان کے اخباروں میں مضامین آ رہے ہیں بینکنگ کے خلاف, حالانکہ ان کو بیچاروں کو سود کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. ویڈیو آ رہی ہے جو ہے نا, وہ مختلف پروفیسروں کی ویڈیو بیانات دے رہے ہیں کہ یہ سب سود کے نام پہ جو ہے نا ایک اسلامی بینکنگ کے نام پہ ایک مذاق ہو رہا ہے, حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ آدھے آدھے گھنٹے کے کلپ ہوتے ہیں اس میں دلیل کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, دلیل نہیں ہوتی, دلیل ہوتی نہیں اس میں. اس سے پتہ چلتے ہیں بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سود کیا ہے, اس کا متبادل شریعت میں کیا ہے, اور وہ متبادل اگر اختیار کیا جائے تو سود کی ڈیفینیشن ہی اس پہ صادق نہیں آ رہی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بس مثال دے کے پھر جلدی سے آگے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, حضرت بلال ایک دفعہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ہاتھ میں کھجوریں دیکھی, فرمایا کہ اے بلال کیا خیبر کی سب کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ, میرے پاس دوسری کھجوریں تھیں اچھی کوالٹی کی, میں نے وہ دے کر یہ خراب کوالٹی والی زیادہ لے لی ہیں. کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو والی بات سمجھیں, یہ اچھی کھجوریں میں نے دیں مثال کے طور پر ایک کلو, اور اس کے بدلے میں میں نے ڈیڑھ کلو خراب والی کھجوریں لے لی جو ذرا سستی والی کھجوریں ہیں نا, ظاہر اچھی کے بدلے میں وہ زیادہ آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا عین الربا, یہ خالص سود ہے, کیونکہ کھجور کا جب کھجور کے بدلے میں تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادھر سے کھجور زیادہ ہو گئی تو وہ کیا بن جائے گی؟ سود. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی, فرمایا جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو بیچو, بیچ کے جو پیسے ہاتھ میں آئے ان پیسوں سے خراب کھجوریں خرید لو, وہ زیادہ آ جائیں گی. نتیجہ یہی نکلا کہ نہیں نکلا؟ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ لوگوں کو بات سمجھانا مشکل ہے بھائی. نتیجہ وہی نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب یہ اب کوئی اس پہ کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, سود تو سود ہے, یہ چھ گھنٹے کی تقریر کر لے سود کے خلاف بیانات داغ دے, وہ دو دو گھنٹے کے سود, ایسے سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے کوئی ماں اللہ اپنی ماں سے بدکاری کرے, ایک لقمہ اتنا بڑا جرم, اور جو اتنے سارے سود بھائی ہے ہی نہیں اللہ کے بندے, یہ ساری حدیثیں اس پہ فٹ آ رہی ہیں کہ عملی طور پر یقینی طور پہ سود کھا رہا ہو. ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ اس فیلڈ کے ماہر نہیں تھے. میں کسی ولیمے کی دعوت میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ عالم ہے اور بڑے بزرگ ہیں, تو ورنہ میں ان سے اس طرح سے بات نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر ہے ہم تو جونیئر ہیں, بڑے بزرگوں سے اس طرح سے ہم کیسے دلائی ہوئے, تو آپ کے سامنے ہم یاد آ کے دلائی کی وہ باتیں کرتے ہیں, باقی بڑوں کے سامنے تو انسان کو چھوٹا بن کے رہنا چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا یہ عالم ہے. تو کیا ہوا کہ ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تو وہ یہی سود پہ بات چیت شروع ہو گئی, بینکنگ پہ. تو بڑے عالم تھے وہ, سفید ریش تھے, لیکن ہر آدمی ایک فیلڈ کا ہوتا ہے نا, جیسے آپ ایک ہے میدے کا اسپیشلسٹ, اس کے پاس گلا چیک کرانے جائیں گلے کا آپریشن, تو وہ کہے بھائی گلے کے الگ ڈاکٹر ہیں, تو آپ کہیں ڈاکٹر تو آپ بھی ہیں, تو کہے گا ہیں لیکن اتنا ماہر نہیں ہوں میں کہ گلے کا میں صرف چیک کر سکتا ہوں, ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ اینٹی بایوٹک کھا لو غرارے کر لو, آپریشن کی بات آئے گی اس کے لیے الگ لوگ ہیں. تو وہ بڑے عالم تھے, شیخ الحدیث تھے, بات چیت کسی نے درمیان میں, لوگوں کو بھی مولویوں کو لڑوانے میں بہت مزہ آتا ہے نا, تو کوئی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بحث چھیڑ دی, تو وہ جو تھے سفید ریش انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے جو سود کو حلال کر دیا ہے اور یہ کیا ہے, جامع رشید والوں نے یہ کر دیا, یہ کیا ہے سب. میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی اشکال ہو تو بتائیں, تو انہوں نے کہا وہی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو یوں پکڑو. میں نے کہا بھائی حضرت کوئی واقعتاً کوئی اشکال ہو تو بتائیں. انہوں نے کہا یہ جو بینک سے گاڑی نکالی جاتی ہے اور وقت پہ آپ جب قسطیں جمع نہیں کراتے تو پلینٹی لگتی ہے, سود لگتا ہے, دوسرے بینکوں میں بھی لگتا ہے اسلامی بینکوں میں بھی لگتا ہے, تو سود ہے وہاں بھی لگ رہا ہے, تو فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ دوسرے بینکوں میں جب سود لگتا ہے تو وہ بینک کا نفع کہلاتا ہے، جبکہ اسلامی بینک جو آپ پہ پلانٹی لگا رہا ہے وہ چیریٹی فنڈ میں جاتا ہے، وہ بینک کے نفع میں پروفٹ میں شمار ہی نہیں ہوتا. وہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کہنے لگے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے. سود کیا ہے؟ سود تو یہ ہے کہ آپ اس سے نفع لے رہے ہیں. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بے فاسد کہیں گے. بے فاسد میں نے کہا یہ بے فاسد اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے گاڑی قسطوں پہ دی، آپ نے کہا کہ اگر وقت پہ پیمنٹ جمع نہیں کرائی تو تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا، اس بات کا تم التزام کرو اپنے اوپر. اور صدقہ بھی کیونکہ بینک کو پتا ہے یہ خود کرے نہ کرے، تو بینک نے یہ کہا کہ یہ میرے ہاتھوں کے ذریعے صدقہ ہوگا. یہ صدقہ تمہیں کس کے ذریعے کرنا پڑے گا؟ میرے ذریعے سے کرنا پڑے گا. مجھے دو گے اور میں چیریٹی فنڈ میں ڈالوں گا. تو یہ بے فاسد کہلائے گی، سود نہیں، خالص سود نہیں کہلائے گا یہ. تو کہنے کہ چلو بے فاسد تو مان لیا نا آپ نے. میں نے کہا لیکن یہ بے فاسد فقہ حنفی کے مطابق ہے، فقہ مالکی کے مطابق نہیں ہے. امام مالک کے ہاں یہ جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی وقت پر پیمنٹ نہ کرے تو آپ اس سے پہلے التزام کروا سکتے ہیں، حلف اٹھوا سکتے ہیں، یہ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ تم اتنے پیسے صدقہ کرو گے، مجھے نہیں دو بے شک میری ملکیت میں نہ دو، لیکن اتنے پیسے تمہیں صدقہ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ اس کی پابندی کرے. تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب فقہ حنفی کو آپ نے بلا ضرورت چھوڑ دیا ہے بھائی. تو آپ تو حنفی ہیں تو یہ غیر مذہب کو مالکی مذہب کو لینا جائز ہوا. میں نے کہا چلے یہ اگلی بحث ہے، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن اتنا تو ثابت ہو گیا کہ سود نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے خالص سود ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا، کیونکہ اگر سود ہے تو امام مالک کیا لوگوں کو سود کھلا رہے تھے کیا؟ ہے بھائی امام مالک کیا یہ فتویٰ دے سکتے تھے کہ سود جائز ہے؟ تو کہنے لگے اچھا پھر فقہ حنفی کو کیوں چھوڑا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو. میں نے کہا فقہ حنفی ہی میں ہے کہ معاملات میں جو خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر ضرورت ہو تو غیر مذہب پہ فتویٰ دینا جائز ہے. اور میں نے کہا یہ ضرورت ہے. ضرورت انہوں نے کہا کیوں ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ ضرورت اس لیے ہے کہ بینک تو بہت بڑی چیز ہے. آج کل جو اسکول ہوتے ہیں نا، یقین ماڈل اسکول تھا یا صفا اسکول ہے یا نخلا اسکول ہے، جو اسلامک اسکول ہیں، وہ لیٹ فیس اگر نہ لیں، ان کا کہنا ہے کوئی بھی وقت پہ فیس جمع نہیں کراتا، پھر استاذوں کی تنخواہیں رک جاتی ہیں. کوئی بھی ایک ادارہ بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی جرمانہ لگے نہ لگے اس کے اوپر. اب ایک تو عام دوسرے اسکول کیا کرتے ہیں، وہ جرمانہ کھا جاتے ہیں، وہ تو حرام ہے کیونکہ آپ نہیں کھا سکتے جرمانہ. تو اب اگر اسکول چلانے کے لیے اور وقت پہ فیسیں لینے کے لیے لوگوں کو کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل ہے ہی نہیں کہ بھئی لوگوں کو کچھ تو سزا ملے نا اگر وقت پہ قسطیں جمع نہ کرائیں. اب سزا میں ایک تو یہ کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے تھانے میں بند کرا دو، تو اسکول والے سارا دن کورٹ کچہریوں کے چکر، وہ اس کی فیس نہیں آئی، پہلی تاریخ گزر گئی، پندرہ ہو گئی، اس کے گھر پہ کھڑے ہوئے ہیں پولیس والے. پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کوئی مرغی چوری کر کے بھاگ جائے اور آپ اس کے خلاف کیس کریں تو بھینس آپ کی خرچ ہوگی، پھر مرغی آپ کی بری ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میں نے کہا آپ بتائیں پھر یہ اسکول کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ آپ کے پاس کوئی متبادل ہے تو آپ بتائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے کہا چلیں یہ غلط ہے، آپ بتائیں. آپ نے ایک اسکول کھولا ہے، بچے فیسیں جمع نہیں کر رہے، تو آپ بتائیں ان کو ڈنڈے ماریں جا کے ان کے والدین کو، یا چھ گنڈے رکھیں، یا یہی ہے کہ بھائی جرمانہ لگا دیں، لیٹ فیس ہوگی تو جرمانہ، اور لیکن وہ جرمانہ ہم نہیں کھائیں گے، صدقہ کریں گے. آپ کی طرف سے غریبوں کو کھلایا جائے گا لیکن ہمارے ذریعے سے، کیونکہ آپ پہ ڈال دیے تو آپ نہیں کھلاؤ گے. تو کہنے لگے کہ یہ پھر جو اس طرح، تو یہ کون نگرانی کر رہا ہے کہ بینک چیریٹی فنڈ میں دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا؟ ہے بھائی یہ تو بینک اس طرح سے کھا لیں گے اتنا، اور چیریٹی فنڈ کا نام استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ اس کا شرعی مسئلے سے تعلق نہیں ہے، اس کا زمینی حقائق سے تعلق ہے کہ پھر بینک میں جو شرعی ایڈوائزر ہے وہ رکھا گیا، وہ آپ اس سے جا کے پوچھیں، تحقیق کریں کہ بھائی چیریٹی فنڈ میں جا بھی رہا یا نہیں جا رہا. کہہ رہے اس کی کون تحقیق کرے گا؟ میں نے کہا ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کی، ہم اس سلسلے میں گئے ہیں، بینکوں کا دورہ کیا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کی، ان سے بھی پوچھا حضرت وہ چیریٹی فنڈ کہاں ہے، کدھر جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ہے سال میں 2-3 کروڑ روپے غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، 2-3 کروڑ روپے غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے. عام سودی بینک ایک ڈھیلا بھی کھلاتا ہے کسی غریب کو؟ تو یہ جو جتنے جرمانے جتنے پلانٹیاں اسلامی بینکوں میں لگ رہی ہیں، یہ سارے غریبوں کے کھاتوں میں جا رہی ہیں، سارے ٹرسٹوں میں جا رہی ہیں. یہ اس کی نگرانی اسٹیٹ بینک کر رہا ہے باقاعدہ. تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو آپ نے فرض، اچھا کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، اسکولوں کی ضرورت تو ہے، بینکوں کی ضرورت تو نہیں ہے مسلمانوں کو، بینکوں کی تو ہمیں ہاں یہ تو آپ نے بینکوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا نا, بینکوں کی ضرورت. بھائی میزان بینک اور بینک اسلامی اور اس جیسے دوسرے بینکوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ سے فتویٰ مانگا, فقہ حنفی میں ملا نہیں. آپ نے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالکی مذہب پہ فتویٰ دے دیا, ان کی ضرورت. میں نے کہا حضرت ان کی ضرورت پوری کی ہے, لیکن یہ کس کی ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بینکوں کی ضرورت تو ہے مالکی مذہب کو اختیار کرنا, لیکن بینک میری اور آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بنوڑی اکاؤنٹ کے کروڑوں روپے بینک کے اکاؤنٹ میں پھر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سودی بینک میں, خالص سودی بینک کے اکاؤنٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر وہ چونکہ بنوڑی ٹاؤن کے تھے نا, تو خدا نخواستہ بنوڑی ٹاؤن ہمارا علمی سرمایہ کہ توہین مقصد نہیں ہے, ہم تو انہی مدارس کی پیداوار ہے بھائی ہم. لیکن ظاہر ہے ایک آدمی ایک فیلڈ کا ماہر نہیں ہے تو وہ پھر اس کو اشکالات ہوتے ہیں. تو پھر میں یہ کہوں گا نا, میں نے کہا پھر جامعہ فاروقیہ کے بینکوں میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ جامعہ تو رشید کے بینک میں اکاؤنٹ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ دارالعلوم کرنگی جتنے مدارس ہیں سب نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف میری اور آپ کی نہیں, آپ کے مدرسوں کی بھی ضرورت ہے بینک. تو اب یہ اس لیے عوام کی ضرورت دیکھ کے یہ بینکوں کے لیے حلال قرار دیا, بینکوں کی ضرورت نہیں دیکھی گئی ہے اس میں. تو اتنی لمبی تقریر ہوئی, پھر وہ وائرل خاموش ہو گئے. پھر میں نے تعارف کروایا, وہ میں نے کہا وہ بھائی آپ اپنا, انہوں نے بتایا کہ میں فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث ہوں. مجھے بڑی شرم آئی, میں نے کہا حضرت معذرت, میں تو مناظرہ کہہ رہے ہیں, اچھا ہوا اسی ماحول میں بات ہو گئی, ورنہ ادب و آداب میں بات نہ ہوتی. وہ بڑے ظرف والے تھے, بڑے تھے ماشاءاللہ. تو وہ انہوں نے کہا اچھا ہو گیا اس بہانے ذرا کھل کے میرا تعارف ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے مجھ سے, تو کھلا کے بات ہو گئی. تو میں یہ اور بھی بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں بینکوں پہ, ہم نے کوئی بینکوں کا ٹھیکا نہیں لیا ہوا, میرا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے کسی اسلامی بینک میں. ایک دفعہ کھولنے گیا تھا تو انہوں نے بھگا دیا تھا, پگڑی دیکھ کے بھگا دیا, بولے نہیں ہم طالبان آ رہا ہے. تو ڈرتے ہیں یہ لوگ تو, حالانکہ میں پاکستانی ہوں بھائی. تو اور ہم تو ملک کے, میں نے ان سے کہا میرا جشن آزادی پہ بیان ہوا ہے بھائی پاکستان کی محبت میں, وہ بیان سنو آپ. ہم جیسا اس ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ نے خواب میں نہیں دیکھا ہوگا. پھر یہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ ملی ہے, پھر بدگمانی ہے. تو بات جو ہے نا, جو کیا کہاں سے کہاں بات چلے گی. یہ جو آج کل لیکچرار ہیں یونیورسٹیوں کے فارغ ہوتے ہیں, کچھ ایم اے اسلامیات کسی نے کر لیا, وہ جناب وہ ایک مکالمہ آ رہا ہے اس کا پورا بینکنگ کے خلاف, تو ٹھیک ہے سن کے مسکرا دیا کریں, باقی ان کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, بےچارے علم میں فارغ ہوتے ہیں یہ لوگ. ہاں جذبہ اچھا ہوتا ہے, ایک دین کا جذبہ ہے اور ایک امت کی فکر ہے, تو فکر تو ہوتی ہے مگر علم میں رسوخ نہیں ہوتا. تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں کہ وہ ماہر ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مفتی ان کی ہر رائے سے اتفاق بھی کرے. وہ علماء بہت سی باتوں میں, ہمارے ہی بعض علماء کا ہم یعنی ان حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بعض مسائل میں تکافل کے مسئلے میں اختلاف ہے ان سے, اس کو ہمارے ہاں اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے کا, تکافل کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو اعتدال سے بیان کر دینا چاہیے بھائی, اگر تکافل پہ ہمیں ان کی رائے سے اطمینان نہیں ہے. تو یہ کہاں سے کہاں بات چلے گئی. بہرحال دعا ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے نفع کی بات ہے اللہ تعالیٰ وہ زبان سے کہلوا دے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ نبی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہ خوب غور و فکر کر کے اس میں رسوخ پیدا کریں گے. تفکر تکلف کا مادہ ہے, تو یعنی پورا قرآن حدیث جانیں گے بھی, صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق بھی پہچانیں گے, ناسخ اور منسوخ کا علم بھی ان کو ہوگا, اس کے بعد پھر گہرائی میں گھس کے امت کے لیے مسائل نکالیں گے, پھر امت ان کو فالو کرے گی, باقی امت پھر اس کو فالو کرے گی. تو دو طرح کی آیتیں, اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کا حقیقی معنوں میں مطلب جو ہے نا. ووجدہ کا ضالن سے بات شروع ہوئی تھی کہ ووجدہ کا ضالن فہدا, کہ اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ حضرت حکیم الامہ مولانا سلم علی تھانوی ترجمہ کی ایک اور حکیم الامہ کا واقعہ سناتا ہوں, پھر بس یہ آیت کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں. حضرت حکیم الامہ کے پاس ایک شخص آئے جو غیر مقلد تھے, اہل مسئلہ کے اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا. وہ کہنے لگے کہ اصل میں میرے پاس تو ایسی آیتیں اہل حدیث تھے, ہمارے دوست تھے, تو مجھے اب ڈاؤٹ ہو گیا حکیم الامہ کے پاس بھی وہی آئے تھے یا انہوں نے ویسے ہی اپنے طور پہ لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ روزے کثرت سے رکھو, روزے رکھا جس میں شہوت کا غلبہ ہو, فعلیہ بالصوم, اسے چاہیے روزے کثرت سے رکھے. روزے کثرت سے رکھنے سے کیا ہوگا کہ خواہش نفسانی کا غلبہ ختم ہو جائے, یعنی روزے رکھنے سے کیا ہوگا. تو حکیم الامہ نے اچھا سوال کا یہ تھا کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب روزے رکھتے ہیں تو خواہش نفس بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی, شہوت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. جبکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے شہوت کو توڑنے کے لیے روزے رکھو. تو حکیم الامہ نے اس کا سوال کا جواب دیا, فرمایا اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے, وہ ہے علیہ بالصوم. علا عربی میں آتا ہے ضرر کے لیے, نقصان کے لیے. مطلب یہ کہ روزے رکھنے کا ترجمہ ہی غلط ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے علیہ بالصوم, اتنے روزے رکھو کہ اپنے اوپر روزوں کو مسلط کر لو اور اس سے تمہاری صحت کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے. ہم تو جو روزے رکھتے ہیں نا اس سے تو ہماری چربی تھوڑی بہت پگھلتی ہے اور کولیسٹرول لیول سیٹ ہو کے خون کا دوران تیز ہو کے پہلے سے زیادہ جوان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم تو اتنے کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ تو ہماری مشینری کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جو روزے ہیں نا یہ تو اس سے اور طاقتور بن ہو جاتے ہیں, کیونکہ اتنا کھایا ہوا ہوتا ہے, یہ تو ہمیں ہماری صحت کے لیے ضروری ہے ورنہ مر جائیں ہم. اس کے بعد جو روزے ہوں گے نا رمضان کے روزے گزرنے کے بعد, ابھی تو آپ کی اضافی چربی گھلی ہے, اس نے آپ کے چہرے پہ رونق پیدا کر دی, نگاہوں کو تیز کر دیا, سماعت کو بڑھا دیا, دماغی صلاحیتوں کو بڑھا دیا, ایسی جسم میں چستی پھرتی, اس سے تو اور جوان ہو جائیں گے. پھر مزید روزے رکھو, مزید روزے رکھو, مزید روزے, پگھلنا شروع ہو جاؤ, اضافی چربی نہ ہو بلکہ چربی بننے کا عمل ختم ہونا شروع ہو جائے, پھر شہوانی قوت ٹوٹے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت حکیم الامہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بڑے ماہر تھے, وہ دو منٹ میں مسئلہ حل کر دیا کرتے کرتے. دلچسپ واقعہ ایک اور سامنے ہے, ایک ہندو پنڈت نے کسی مسلمان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا اور کئی علماء کے پاس گیا, ایک سوال کیا کہ اللہ تعالی اعضاء سے پاک ہے تو ہمیں بولنے کے لیے زبان چاہیے, تو اللہ تعالی کی کتنی زبانیں ہیں بولنے کے لیے, یعنی اللہ کون سا آلہ استعمال کرتا ہے بولنے کے لیے. اگر وہ کوئی عالم کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ایک محتاج ہے تو پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بھی محتاج ہو گئے کسی آلے کے, ہم جبکہ اللہ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. تو پنڈت آیا حضرت حکیم الامہ سے, اس نے سوال کیا, وہ مسلمان ان کو لے کر آیا پنڈت جی کو حکیم الامہ مولانا حبیب تھانوی کے پاس, کیا آپ بتاؤ. کہہ رہے میں بڑے بڑے علاموں کے پاس گیا, مجھے پتا آپ بھی نہیں جواب دے سکتے. حکیم الامہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہیں بولنے کے لیے کیا چاہیے. اس نے کہا زبان. کہا زبان کو بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ نہیں, یہ بات سمجھ میں. زبان کو بولنے کے لیے کوئی دوسرا آلہ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں, زبان تو خود بولتی ہے. انہوں نے کہا اللہ بھی خود بولتا ہے. دو منٹ میں مسئلہ سلجھا دیا. کہنے لگا خدا کی قسم میں بڑے بڑے علاموں کے پاس گیا, کسی کو اس کا جواب نہیں آیا, سب نے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی, آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور دو منٹ میں آپ نے فارغ کر دیا. تو ایک دفعہ ابو الکلام آزاد, ابو الکلام جو ہے نا, ابو الکلام کو میں کلام کا باپ, کلام کا باپ نا, یعنی ابو الکلام آزاد تھے نا عالم گزرے ہیں ہندوستان کے. تو ابو الکلام آزاد کا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی مسئلے پر اختلاف تھا, تو کسی نے کہا کہ ابو الکلام آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے, اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے. تو حکیم الامہ نے فرمایا آنے دو, ابو الکلام آئے گا تو یہاں جد الکلام کو پائے گا. جد کہتے ہیں ابھی میں دادے کو. آئی بات سمجھ میں؟ کہا کلام کا باپ آ رہا ہے تو ادھر کلام کا دادا ملے گا اسے. حالانکہ وہ بڑے متوازے تھے, بس ایک کافیہ ملانے کے لیے انہوں نے کہہ دی کہ ابو الکلام کو آنے دو, اگر وہ ابو الکلام ہے تو ادھر کلام جد الکلام ہے, ہم کلام کے دادا ہیں ہم. فوراً برجستہ جواب دیا کرتے تھے. تو یہ صلاحیت اللہ نے بعض لوگوں کو دی ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی, اپنے بچوں میں جو ذہین فتین ہیں ان کو دیکھو, یہ مذہب کس کا ہے, دین کس کا ہے, ہمارا ہے نا. یہ کیا امریکہ اس کا دفاع کرے گا, یہودی اس کا دفاع کریں گے, یہ ہم اور آپ نہیں کرنا ہے, ہماری نسلوں نہیں کرنا ہے. تو اپنے بچوں کو کچھ کو فارغ کر دو علم, جو ذہین فتین ہو. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ ایک جگہ کوئی رشتہ لینے گئے نا, لڑکا جو ہے نا رشتہ لینے آیا, لڑکے کا باپ آیا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے کسی گھر میں. تو لڑکی کے ابا نے پوچھا بھائی لڑکا کیا کرتا ہے, اس نے بتایا یہ کچھ ہے. تو کہا کہ جب اٹھنے لگا تو لڑکے کے ابا نے کہا بس لڑکے میں ایک عیب ہے. کیا کیا عیب ہے؟ کیا یار؟ وہ اس کا ایک مسئلہ ہے کہ ہاتھ سے معذور ہے. کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, چلو ہاتھ سے معذور ہے چلے گا, جب اتنی اچھی خاندان ہے اور اتنا اچھی اس کی آمدن ہے تو ٹھیک ہے ہاتھ سے معذور بھی چلے گا. اس نے کہا اچھا ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ دوسرے ہاتھ سے بھی معذور ہے, باقی صحیح ہے بالکل. اس بیچارے لڑکی کا باپ نے ایک آہ بھری, لمبی سانس بھری, کہا یار چلو یار خدمت کے لیے, کوئی بچی کا رشتے ویسے ہی نہیں آ رہے, بوڑھی ہوتی جا رہی ہے, چلو یار خدمت کے لیے, میں مالدار آدمی ہوں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دوں. کہا وہ اصل میں اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ نابینا بھی ہے, آنکھیں نہیں ہیں اس کی. بڑا پریشان ہوا, کہہ رہا یار چلو رشتہ تو ہے نا, آدمی تو ملے گا میری بچی کو, کوئی نام تو ہوگا, چلو میں ایک خادم اور رکھ لوں گا. کہا وہ اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتا. تو لڑکی کا ابا کہتا ہے کوئی گوشت تو نہیں فریج میں رکھا ہوا, نہ ٹانگے ہیں نہ آنکھ ہے نہ کان ہے, ایسا تو نہیں کوئی گوشت فریج میں رکھا ہوا ہے اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے لے آیا ہے بھائی. تو کیا کیا کس کو واقعہ سنایا میں نے یہ. ہاں تو ایسے بچے کو مدرسے میں داخل نہ کرو صرف گوشت ہو. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ میں نے, بعض لوگ ہوتے ہیں نا دلائل گھنٹہ گھنٹہ سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتی, ان کو مثال دینی پڑتی ہے. ایک دفعہ ہمارے طلبہ, میں ان کو اصول فقہ پڑھاتا ہوں, تو یہ بحث چلی کہ آنکھوں کا عطیہ جائز نہیں ہے, یہ توہین ہے. میت نے اگر وصیت بھی کیوں آپ اس کی آنکھیں نہیں نکال سکتے, کان نہیں نکال سکتے. جگر کے بارے میں اختلاف ہے, ہماری رائے یہ کہ جگر کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ جگر جو ہے نا, زندہ آدمی کا جگر لیا جائے تو دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے, جیسے خون جتنا نکالو گے دوبارہ بن جاتا ہے. تو لیور تو دے سکتے ہیں کاٹ کے تاکہ وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن آنکھیں اپنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے آپ کسی کو, اسی طرح اپنے جسم کے اعضاء نہیں دے سکتے. تو میں طلبہ کو دلائل سے سمجھا رہا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا دلائل ایک طرف رکھو, ٹیکنیکل طریقے سے تمہیں سمجھاتا ہوں. وہ کہہ رہے اس میں توہین کیا ہے بھائی, میت نے تو قبر میں کیڑے ہی نے کھانا ہے نا جا کے اس کی آنکھوں کو, تو ہم نے پہلے نکالنی, کسی غریب کے کام آ گئیں, وہ ساری چیزیں ویسے ختم ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو اب میں ٹیکنیکل طریقے سے سمجھاتا ہوں تمہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی, کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا کہ مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے, اعلان ہوگا بھائی ستار بھائی کا, غفار بھائی کا, کلیم بھائی کا, کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے, جنازہ آنے والا ہے. جنازہ آئے گا کہ بھائی وہ شاپر میں گوشت رکھا ہوا ہے. بھائی یہ کیا ہے, آنکھیں کہاں ان کی, وہ عباسی ہسپتال والوں کو دے دی تھی. کان, وہ ایک کنکٹا تھا محلے میں, اس کا کان کٹ گیا تھا ایکسیڈنٹ میں, ڈاکٹروں کو یہ والا اس پہ پٹا رہا تھا, یہ لے کے اس پہ لگا دیا. دوسرا کان وہ وسیم بھائی کے چچا نہیں ہے, ان کی بیوی نے غصے میں ان کا کان کاٹ دیا تھا, یہ ان کے لگا دیا. بھائی ناک کہاں ہے, کہہ وہ فلانے کی ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا, چار دفعہ ہوا اس سے ناک بگڑ گئی تھی, یہ والی پٹا رہی تھی فلاں کے لگا دی. گھٹنے کہاں ہیں, وہ ان کے جو ہے نا وہ فلاں بھائی ہیں دادا ہیں, ان کے گھٹنوں کا پانی ختم ہو گیا تھا, بار بار پانی ڈالنا پڑا, ڈاکٹروں نے گھٹنا ہی چینج کر دیا, ان کا اٹھا کے لگا دیا. ہوتے 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 یہ شاپر میں کیا رہ گیا ہے, گوشت, اس پہ جنازہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں ایک صاحب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی پارٹس لے کے نا کہ بھائی یہ شاپر میں ڈال لو, یہ کسی کے فٹ نہیں آ رہا, کوئی بھی انگلی اٹھا کے لے آئے ان کی, یا کوئی آنکھ اٹھا کے لیا, یہ فٹ, یہ عباسی والوں نے ریجیکٹ کر دیے, یہ بھی جنازے میں ڈالنے. میں نے کہا یہ ہوگا, یہ تو میں نے آگے بتا دیا بہت آگے جا کے, لیکن ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. یورپ میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے یورپ میں. میت مری اور ادھر سے آنکھیں نکال کے وہ فریز کر دی, ادھر سے ٹانگ نکال کے, ادھر پھیپھڑے نکال کے, گردے نکال کے, ساری چیزیں فریز ہو رہی ہیں, جنازہ کس پہ پڑھو گے بھائی. یہی تو توہین ہے میت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو, ایک انسان کو ایک وقار دیا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, فرما ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. تو ہر آدمی اپنے پارٹس لے کے دنیا میں آتا ہے, اس کو انہیں پارٹس کے ساتھ دنیا سے جائے گا, کسی اور کے انسان کو دوسروں کے پارٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ تقدیر کا حصہ ہے, اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بےچارہ نابینا ہو گیا, تقدیر کا حصہ ہے. علاج کی بھی ایک حدود ہے شریعت میں. بہت سے لوگ بس ایک آیت پڑھ دیتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی, بالکل درست آیت ہے, لیکن جان بچانے کا وہ طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے جان بچانے کے طریقے اختیار کر لو, یہ جائز نہیں ہے. تو اور بھی اس کے دلائل ہیں, تو میں نے صرف ایک بات کی ہے کہ بعض لوگوں کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ان کو ٹیکنیکل طریقے, تو وہ اتنا ہنسے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو آرام سے بتایا ہے نا, طلبہ کا تو فری ماحول ہوتا ہے. جب میں نے ان کو بتایا تو وہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ گئے, قلابازیاں کھانے لگے اور کہنے لگے خدا کے لیے استاد جی بس کر دو, مر جائیں گے ہم یہاں پہ. میں نے کہا نہیں بتاؤ کہ توہین ہے یا نہیں, کہہ رہے خدا کی قسم بہت توہین ہے, بالکل جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹیکنیکل طریقہ بات سمجھانے کا. تو اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہمارے فقہا گزرے ہیں, میرے بھائی ان اکابر پر, ان فقہا پر اعتماد کرو, علماء پر اعتماد کرو, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لیکن اس میں اعتدال والی رائے رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا باقیوں کا درس سننا حرام ہے, کہ تو بھائی سنیں, لیکن اگر کوئی بات میں آپ کو اشکال ہو رہا ہے تو پھر علماء سے پوچھیں, مفتیان کرام سے پوچھیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سنیں. مسائل میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی مفتی کو فون کر کے پوچھیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بعض علماء غلو کرتے ہیں تو بالکل ملحد ہیں, بالکل جاہل ہیں, یہ بھی غلط ہے, جو دین کا کام وہ بھی کر رہے ہیں بھائی. اور اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو درس قرآن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے سنیں آپ ان کا درس قرآن, ذرا سا کہیں تردد ہوتا ہے کہ یار یہ بات تھوڑی سی کچھ اس میں فنی خرابی محسوس ہو رہی ہے, تو ان کے دلائل ان کی رائے پر اعتماد نہ کریں, بلکہ جو ہمارے مدارس ہیں, جامعہ لاہور کا مدرسہ ہے, ہمارا دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ فاروقی ہے, بنولی ٹاؤن ہے, جامعہ رشید ہے, یہ وہ مدارس ہیں جن کے نسب صحابہ سے جا کے ملتے ہیں, یہ سلسلہ پورا صحابہ سے, ایک درمیان میں ایک بھی ایسا سال یا ایسا دن نہیں آیا کہ یہ سلسلہ ہمارا منقطع ہوا ہو, تو اس علم کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, تو یہ معتبر علم ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس میں کبھی صحیح بات ہوگی کبھی غلط بات ہوگی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی, ڈاکٹر اگر اپنے فائدے کے لیے مہنگی دوا لکھے جو ضروری نہ ہو, کیا اس کی آمدن حلال ہے؟ حلال نہیں ہے. ڈاکٹر لوگ میڈیکل ریپ والوں سے دوائیں لیتے ہیں, مریضوں کو کھلاتے ہیں تاکہ ان کو سوئٹزرلینڈ کے ویزے ملیں. مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس کو اس کی خیر خواہی والا مشورہ دیں, وہ والی دوا نہ لکھ کے دو جو صرف ساتھ والے میڈیکل میں مل رہی ہے, باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں مل رہی, تو یہ پھر یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا, یہ اس کی آمدن جائز نہیں ہوگی. اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں. ہاں یہ بس بتا دیا میں نے, ہمارے ذریعے آمدن. اچھا بھائی, کیا کسی بھی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے جبکہ بندہ نماز روز تسبیحات کثرت پڑھتا ہو؟ گناہوں سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے, یہ یاد رکھو. بیعت ہونا اگر کوئی واقعی اللہ والا ہے اور علم میں بھی مضبوط ہے, اس زمانے میں صرف اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے, علم میں مضبوطی بھی ضروری ہے, اور صحیح سلسلے سے ہو, اور وہ ہوائی خوابی سلسلے نہ ہو, باقاعدہ کسی مشہور بزرگ نے اس کو خلافت دی ہو, تو اس بزرگ سے اصلاحی تعلق یا بیعت کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. آج بہت سے اٹھے میں کہہ رہے ہیں ہمیں خواب میں فلاں بزرگ نے خلافت دی ہے, وہ اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ بتایا بھائی فلاں بزرگ ہے, پھر آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے ان کو نائب بنایا نہیں بنایا, کہ ہاں بنایا, پھر آپ خود بھی ٹیسٹ کریں اس کو, کیونکہ کوئی کسی بزرگ نے کسی کو نائب بنا دیا یا خلیفہ بنا دیا تو یہ یقینی دلیل نہیں ہے, کیونکہ وہ بزرگ عالم الغیب نہیں ہے, ممکن ہے اس نے بزرگ کو ٹوپی کرا دی ہو, دھوکہ دے دیا ہو. لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے, ایسا غلط ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے اس دنیا میں, صرف اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے, سب ظاہری چیزیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. البتہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بزرگ کے خلیفہ تو آپ ان کو دو نمبر سمجھیں, یہ مقصد نہیں ہے, مقصد یہ کہ آپ خود بھی ان کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ آپ کے معیار پہ بھی پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. بعض دفعہ بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے خلفاء کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو, تو وہ خلفاء لوگ جو ہے نا اپنی خلافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں, تو اس لیے خود بھی دیکھنا چاہیے, صرف خلافت مل جانا کافی نہیں. میں اکثر طلبہ سے کہتا ہوں جب کوئی بزرگ کسی کو خلافت دے تو آپ اس خلیفہ سے بیعت ہونے سے پہلے خود بھی اس کو خلافت دیں کہ میرے بھی حساب سے پورا اتر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی نوجوانی کے وقت میں ایک بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے گئے, وہ بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ تھے, تو اندازہ لگائیں کتنے بڑے ہوں گے. ہمارے حضرت گئے ان سے بیعت ہونے کے لیے, حضرت نے ان کو خط لکھا کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں, خط لکھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں, بلا لیا. حضرت جب گئے ان کے گھر کی بیل بچائی تو ان کی جوان بچیاں بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلی دروازہ کھولنے کے لیے. حضرت کا ماتھا اسی وقت جو ہے نا کہ بھئی یہ کیسے خلیفہ ہیں, بزرگ ہیں, بغیر پردے کے ان کی بیٹیاں نکل رہی ہیں اور یہ گھر میں موجود بھی ہیں. حضرت نے اسی وقت فرماتے ہیں میں نے بیعت کا ارادہ ختم کر لیا کہ نہیں ہوں گا بیعت میں ان سے. اب گئے اندر بٹھایا, انہوں نے چائے وائے پلائی, ادھر ادھر کی باتیں کی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور بھی ایک بات خط میں لکھی تھی. حضرت فرماتے ہیں میں نے بات گما دی, میں نے کہا وہ پتہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں آ رہا, ایسے ٹوپی کرا کے واپس آ گیا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ حکیم الامہ کے سلسلے کے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کو معاذ اللہ یہی نہیں پتا تھا کہ کس کو خلافت دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے, بالکل انہوں نے سوچ سمجھ کے دی, بعد میں گڑبڑ ہو گئی, بعد میں ان کے حالات بگڑ گئے, یا یہ کہ وہ مضبوطی نہ رہی دین کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں خود بھی دیکھنی چاہیے. تو جب حکیم الامہ کیا کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, حکیم الامہ کے خلیفہ تھے وہ, براہ راست خلیفہ شاید نہیں تھے, تو جب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, اس لیے خلافت کافی نہیں ہے. اور اس اور خلافت بھی باقاعدہ خلافت ملی ہو, خوابوں الہاموں پہ نہیں چلیں. آج بہت سے ایسے روحانی بابا آئے ہیں جو روحانی خلافتیں چلا رہے ہیں, وہ ہمارا ڈائریکٹ جنات سے جا کے ملتا ہے سلسلہ. اچھا بھائی, کیا کسی بھی اللہ والے بزرگ سے بیعت اور جبکہ بندہ نماز تھا؟ یہ میں نے بتا دیا, ضروری نہیں ہے لیکن برکت اس سے بہت ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے. ضروری ہے گناہ چھوڑنا, بس گناہ چھوڑ دے, فرائض واجبات پوری کر لے, بیعت نہ بھی ہو تو بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا وہ, اور اگر بیعت کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتا تو جہنم میں جائے گا. آئی بات سمجھ, بیعت مقصود نہیں ہے. مولوی صاحب جو ہم لوگ 10 روپے کا کمپنی سے لون لیتے ہیں اور اس کے بدلے 13 کٹتے ہیں, یہ سود میں شامل ہے؟ نہیں ہے, سود میں شامل نہیں ہے. کمپنی سے جو ہم لون لیتے ہیں نا, یہ جو بیلنس لیتے ہیں, یہ کمپنی ہمیں 10 روپے دیتی نہیں ہے, کال 10 روپے کی کال 13 روپے میں بیچتی ہے ہم کو. وہ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی, پھر وہ ٹیکنیکل کسی اور وقت سمجھائیں گے. چل, روزے جو چھوٹ گئے اور اب رکھنا ممکن نہ, اس کا فدیہ کیا ہے؟ اگر بوڑھا ہو گیا بالکل ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر 2.25 کلو گندم ایک روزے کا فدیہ ہے. کیا اتنی رقم کسی مستحق کو مدد کے لیے دی جا سکتی ہے؟ جی, مستحقی کو مدد کے لیے دی جائے گی, اور تو کوئی اس کا ذریعہ نہیں. مجھے اسکول میں پوزیشن لانے پر گولڈ میڈل ملا ہے, ہمارے اسکول جرمن ٹرسٹ پر چلتا ہے, کیا یہ گولڈ میڈل میرے لیے حلال ہے؟ جی حلال ہے. مفتی صاحب, کاروبار کے لیے انسٹالمنٹ پر شو روم سے گاڑی خرید سکتے ہیں, اس میں سود کی شرح اگر نہیں ہو تو؟ جی, اگر سود, یعنی اگر یوں ہے نا کہ قسطیں وقت پہ جمع نہیں کرائیں تو پھر سود لگے گا, اور وہ ظاہر ہے شو روم اپنے پاس رکھتا ہے, وہ چیریٹی فنڈ والا سود نہیں ہوتا, پھر یہ سود ہو جائے گا, پھر یہ جائز نہیں. اور اگر یہ ہے کہ آپ نے قسطیں وقت پہ جمع کرائیں یا نہیں کرائیں, یہ قیمت بڑھے گی نہیں گاڑی کی, پھر یہ جائز ہے. ہمارے بریلوی بھائی ہر سال بدعت میں اضافہ کرتے ہیں اور ایڈوانس طریقے سے عید میلاد سمجھانے پر لڑتے ہیں. بڑھائی, یہ کل میرا اس موضوع پر بیان ہوا ہے, عید میلاد النبی کیسے منائی جائے. دیکھیں بیان کیسا ٹیکنیکل رکھتے ہیں نا ہم, فوراً جو نہیں بھی مناتا وہ بھی سنے گا کہ یار یہ تو منانے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے, تو وہ سنے گا تو پتہ چلے گا کہ کیسے منائی جائے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بیان کل ضرور سنیں. بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں اس بیان کے بارے میں, بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. عید میلاد النبی کیسے منائی جائے, کل جمعے کا بیان تھا, اپلوڈ ہو گیا ہے. حضرت, قبر پہ پھول ڈالنا جائز ہے؟ نہیں, حرام ہے قبر پہ پھول ڈالنا. ہمارے گھر کے سامنے پرچون کی دکان, ایک مسلمان کی اور ایک آوا خانی کی. مسلمان دکاندار کے دام مہنگے ہیں اور کوالٹی خراب ہے, جبکہ آوا خانی کے دام وغیرہ وغیرہ, سمجھ گیا. جائز ہے, آوا خانی سے بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور مسلمان کو بتائیں کہ میں چاہتا تھا تم سے خریدوں مگر تمہاری اپنی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور تمہاری چیزوں کی کوالٹی بھی اچھی نہیں, دو نمبر آدمی ہو, تاکہ وہ ایک نمبر چیزیں رکھے, جب نہ لے آئے تو پھر آپ مسلمان سے خریدیں. لیکن اس کو بتائیں مسلمان کو, تاکہ اس کو بھی تھوڑی سی شرم آئے. اچھا بھائی, حدیث پاک میں مرد کے لیے ریشم پہننے کی وعید آئی ہے. میرا سوال یہ, آج کل لڑکی کو لحاف شینل ویلویٹ کا دیا جاتا ہے, یہ پتہ نہیں شینل لکھا کیا لکھا ہے, استر کاٹن کی ہوتی ہے لحاف, لڑکی کا شوہر استعمال کر سکتا ہے؟ آج کل خالص ریشم کہیں بھی نہیں ملتا بھائی, یہ جو آج کل ویلویٹ کے ہیں نا, یہ ریشم یہ اصلی نہیں ہے, یہ مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں. دولہا کا جو لباس پہنایا جاتا ہے, اس کے علاوہ مردوں کے کرتوں پر کڑھائی ریشم کی ہوتی ہے, یہ وہی خالص ریشم ہے. اگر کڑھائی خالص ریشم کی بھی ہو تو بھی جائز ہے, جبکہ خالص ریشم کی ہوتی نہیں ہے. یعنی فقہ نے لکھا ہے کہ اگر تانا خالص ریشم کا ہے, بانا کسی اور, تانا بانا ہوتا ہے نا جو کپڑا بنا جاتا ہے بھائی, کپڑا بنا جاتا ہے, ایک دھاگا یوں جا رہا ہے ایک دھاگا, یہ والا دھاگا ریشم کا, یہ والا ریشم کا نہیں ہے, یا یہ ریشم کا یہ ریشم کا نہیں ہے, تو بھی حلال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکثر اگر ریشم کا کپڑا ہوگا زیادہ تر, تو پھر وہ حرام ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ ریشم ملتا کہاں ہے آج کل بھائی. چلو بھائی, آج تو بہت سوالات ہیں. فرض نماز کے بعد لمبا وظیفہ کرنا, لمبے سے مراد 10-15 منٹ, کیا اس سنت پر؟ نہیں, فرض نماز کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام و منک السلام کے بقدر بیٹھتے تھے, اس کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جاتے تھے. اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے, اور اللہم انت السلام بھی, اور بہت سارے وہ جو وظائف ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو علماء نے, محققین نے تطبیق دی ہے کہ فرض نماز سے مراد جہاں آتا ہے نا لمبے وظائف, اس سے پوری فرض, یعنی فرض سے مراد ہے اپنی مکمل فرض, مکمل کا مطلب سنتیں ملا کے اس میں, کیونکہ تکمیل فرض کی سنتوں کے ذریعے ہوتی ہے. اور جہاں آتا ہے آپ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے, سنتوں میں مشغول ہو جاتے تھے, تو وہاں مراد کیا ہے کہ مختصر وظیفہ. تو اس سے دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ مکمل سنتوں کے بعد آپ پھر وہ لمبے وظائف پڑھیں, اور صرف اللہم انت السلام یا اس کے بقدر, یا صرف آیت الکرسی کے بقدر آپ فرض نماز کے بعد بیٹھیں اور یہ وظیفہ پڑھ کے سنتوں میں مشغول ہو جائیں. سورہ کہف ثواب کے اعتبار سے جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے بعد میں؟ جمعہ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں, جمعے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں, جمعے کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ہر طرح سے حدیث سے ثابت ہے. پن تن پاک کس کو کہتے ہیں؟ پنج تن پاک, یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ پانچ صحابہ صرف جنتی ہیں, حضرت علی, عباس, فاطمہ اور حسن حسین, بس ان کے علاوہ. تو یہ ان کا نظریہ ہے, ہمارا ہے کہ سب صحابہ جنت. میلاد کی حقیقت کیا ہے وہ کل بیان سن لیں آپ جو اپلوڈ ہوا ہے. جوائنٹ فیملی میں بہو اگر خدمت کرنا چاہے تو ساس کی خدمت کرے یا ساس کی ساس کی؟ یہ کیا بھائی, دونوں میں پہلا حق کی خدمت, ڈائریکٹ جو ساس ہے نا بغیر واسطے کے, ساس کی جو خدمت ہے وہ ساس کرے گی. اور بھی یہ سوال ان کا نیچے, کوئی ٹیکنیکل سوال ہے کافی. مفتی صاحب, جب اذان ہوتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے, ہمارے بریلوی بھائی ناخن چوم کر ناخن بلتے ہیں, کل کے بیان میں اس کا بھی جواب ہے, کل جو میرا بیان ہوا ہے کہ نبی کا نام آنے پر انگوٹھے چومنا، یہ اس کی سائنٹیفک لاجک بیان کی ہے میں نے، ایک وہ سنیں ضرور. ایک شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود شادی نہیں کرتا اور اس کی اسی دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا اس کی نماز جنازہ تو پڑھنی چاہیے مگر یہ موت اچھی موت نہیں ہے بغیر شادی کے مر جانا؟ کیونکہ صحابہ کرام میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ موت کے وقت انہوں نے شادی کی ہے تاکہ بغیر شادی کے موت نہ ہو جائے. ایک صحابی کی موت کا وقت تھا اور ان کی، حالانکہ وہ شادی کر چکے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب موت کے وقت بیوی نہیں تھی، تو انہوں نے موت کے وقت زوجونی، لوگوں سے کہا میری جلدی سے شادی کراؤ. تو لوگوں نے کہا آپ مرنے والے ہیں، اب کیا شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں آپ سے اس حال میں ملاقات نہ کروں کہ میرے کوئی نکاح میں کوئی بیوی موجود نہ ہو، تو میں مروں گا تو کوئی بیوی ہونی چاہیے میری. تو یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی، اور لوگ مجھے اس میں کہتے ہیں پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، کیا کریں بھائی. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کھانے کی ترکیب ذرا تفصیل سے فرما دیں، اور ہمیں آج ناشتہ کے بعد کیا لینا چاہیے، اور آگے لکھے ایک سدائے بیویوں کو رکھنے کی ترتیب بتا دیں. ترتیب پہلی والی اس مکان میں رہے ترتیب سے، دوسری والی اس میں، تیسری اس میں، چوتھی اسی ترتیب سے رکھیں، اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب پہ عمل نہ کریں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی کھانے کی ترتیب ایک دفعہ میں نے بیان میں بتائی ہے. ہمارے حضرت کی ایک ایک چیز اس کی کوئی لاجک تھی، بغیر لاجک کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. چائے نہیں پیتے تھے کیونکہ چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ایک کمرے میں اگر پھولوں کا وہ گلدستہ تھا نا تو وہ جس جگہ پہ رکھا ہوا تھا اس کی بھی لاجک تھی، یہ یہاں کیوں رکھا ہے، یہاں کیوں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ یہاں کیوں رکھا ہے، یہاں کیوں نہیں رکھا. وہ بڑی ان کی زبردست زندگی تھی. تو انوار الرشید ہے حضرت کی کتاب، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً میں بتاتا رہتا ہوں، کبھی موقع ملا اور کچھ بتاؤں گا. کیا جمعیت علماء اسلام کا پرچن نبوی ہے یا نہیں؟ سنا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پرچن نبوی نہیں ہے. بھائی کسی کا بھی پرچم نبوی نہیں بھی ہے اور ہے بھی نہیں بھی، اس لیے کہ وہ نبی کا پرچم تھوڑی ہے، تو جمعیت کا پرچم ہے. اور اس لحاظ سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم نبی کے طرف پہ ہیں، ہم یعنی نبی کی لائیں گے اس لیے اپنے پرچم کو نبی کا، تو یہ مجازن کہلائے گا. مجاز میں نے بتایا نا کہ مجاز تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے جو بھی اچھا کام کر رہا ہو کہ بھائی میں نبی کا کام کر رہا ہوں، اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقی معنوں میں تو نبی کا پرچم نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.